السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، آج جو سیمینار کا عنوان ہے وہ بے حد اہم ہے، اگرچہ کسی حد تک بے محل ہے. اس عنوان پر تو ان اکیڈمیز میں گفتگو ہونی چاہیے جہاں حکومت کے افسروں کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی جگہ اس سے بھی مایوس نہیں ہوا جا سکتا، امید کی جا سکتی ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہی کوئی بچہ، کوئی نوجوان ایسا ابھرے جو اس ملک کی قسمت کو بدل دیں. اب اس لیے ایسا کچھ بے محل بھی نہیں ہے. گفتگو کا عنوان انسانی زندگی اور خاص طور سے معاشرتی زندگی کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت سے متعلق ہے. حکمرانی، حکومت ایک ضرورت ہے انسانی، تشکیل حکومت انسانی ضرورتوں میں سے اہم ترین ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی حکومت نہیں ہوگی تو انسانی معاشرہ منظم نہیں ہو سکتا اور اس کی بہت سی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، اور انفرادی زندگی بھی اپنے درجۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتی. انسان اجتماعی زندگی کے ساتھ ہی درجۂ کمال تک پہنچتا ہے، اور اسی لیے اسلام میں روحانیت کی مخالفت کی گئی ہے. بہت سے ایسے جہات و جوانب ہیں حیات انسانی کے، حیات فردی کے بھی، ایک فرد کی زندگی کے بھی بہت سے ایسے ابعاد ہیں، ایسے ڈائمنشنس ہیں، ایسے جہات و جوانب ہیں کہ وہ اپنے درجۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ معاشرے میں زندگی بسر نہ کریں. اس لحاظ سے معاشرے کی تنظیم و تشکیل و تربیت بنیادی ترجیحات میں سے ہے، اور اسے تقریباً دنیا کے تمام متمدن اور مہذب معاشرے تسلیم بھی کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے مسلمانوں کی فکر پر. اس سے پہلے بھی ایک سیمینار اس سے ملتے جلتے ایک موضوع پر ہوا تھا، تو ہمارے جو عزیز دوست سیمینار کنڈکٹ کر رہے تھے انہوں نے اپنی گفتگو یہاں سے شروع کی کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں حکمرانی کے طور طریق پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، نہیں ڈالی گئی، اور گویا اسے انسانوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، پھر یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور کیسا تضاد فکر و نظر ہے۔ ایک طرف تمام مسلمان یہ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور قرآن کریم نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر بھرپور روشنی ڈالی ہے، اور پھر دوسری طرف یہ دعویٰ کہ قرآن مجید نے حکمرانی کے اصول بیان نہیں کیے، اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے سب سے بنیادی رخ پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ یہ تضاد ہے، اور یہ تضاد صرف اس لیے ہے، یہ جان بوجھ کر بات کہی جاتی ہے تاکہ ہمارے لیے اپنی غلط کاریوں کا جواز مل جائے۔ ہم جیسے چاہیں حکومت بنائیں اور کوئی ہمارے آڑے نہ آئے، ہم یہ کہتے رہیں کہ قرآن مجید میں تو کوئی نظام حکومت انٹروڈیوس کیا ہی نہیں گیا ہے، اور بہرحال حکومت قائم کرنا ایک ضرورت بھی ہے، اس ضرورت کا علم اللہ کو نہیں تھا، رب کو اس ضرورت کا علم نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضرورت کا علم نہیں تھا، مسلمانوں کو اس ضرورت کا احساس ہوا کہ حکومت قائم کرنا تو ضروری ہے، اور اس لیے کسی نہ کسی صورت سے حکومت قائم ہوگی، چاہے اچھے طریقے سے قائم ہو جائے اور چاہے ظلم و زیادتی کر کے قائم کرنا پڑے، مگر حکومت قائم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ضروری ہے۔ اور فرمانے آپ، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ بہرحال نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں انسانی معاشرے کو منظم کرنے کا ایک مکمل نظام موجود ہے، بلکہ بطور خاص حکمرانی کے بنیادی اصول و آداب سے لے کر اور فرعی اصول و آداب تک ایک مکمل نظریہ اور مکمل نظام پیش کیا گیا ہے لطف پروردگار نے انسان کو، اس جہت میں بھی بغیر رہبری اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تو یہ بارہا کہہ چکا ہوں میں کہ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کو منظم کرنے، انسانی معاشرے کو مہذب بنانے اور انسانی معاشرے کی تربیت کے لیے جو نظام پیش کیا ہے، وہ اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ یہ لفظ ولایت قرآنی کلمہ ہے، اور اس کی مکمل تفسیر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر ہوئی ہیں لیکن تفصیلی طور پہ مذکور نہیں ہیں۔ مثلا نماز، نماز آپ تشریف میں نماز ستون دین ہے عمود دین ہے نماز کفر و شرک کے درمیان خط فاصل و حد فاصل ہے نماز وہ حقیقت ہے جو بندے کو عبد کو معبود سے جوڑتی ہے اس کے باوجود نماز کی تمام تر تفصیلات قرآن مجید میں مذکور نہیں بلکہ نماز کی تفصیلات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر چھوڑا گیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سامنے آئی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی تم نماز پڑھو اس طرح سے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھتا اسی طرح اور عبادات لیکن ولایت کی حقیقت کو مختلف آیات میں مختلف اسالیب میں قرآن مجید نے واضح سے واضح تر طور پر بیان فرمایا اس کی جزئیات کے ساتھ اور اس کے بعد ان تفصیلات قرآنیہ اور جزئیات قرآنیہ یعنی تمام بیانات قرآنیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات سے اور اپنے عمل سے اور واضح سے واضح تر فرمایا مفاہیم سے لے کر مصادیق تک مفاہیم واضح کیے اور مصادیق معین کیے یعنی جو ایک علمی سفر ہے اور جو ایک عملی اور وجودی سفر ہے وہ علمی سفر بھی قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے سائے میں مکمل ہوتا ہے اور وہ عینی اور روحانی اور معنوی اور وجودی اور خارجی سفر بھی قرآن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں معانی و مفاہیم ولایت کی وضاحت سے لے کر غدیر خم میں تعیین مصداق تک سفر مکمل ہوا جو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ مصداق کا تعین کہ جو ولایت قرآن نے پیش کی ہے یہ جو ولایت میں نے پیش کی ہے یہ اس کا مصداق بارز ہے یہ ولایت جو نظریہ و نظام حکومت الہیہ یا حکومت قرآنیہ یا حکومت اسلامیہ ہے اس کی اساس کیا ہے اس کی نظریاتی بنیادیں کیا ہیں اس کے عملی طریقہ کار کیا ہیں اور اس کی اخلاقیات کیا ہیں یہ تین عنوانات بہت اہم ہیں ایک طالب علم کے لیے مرحلہ بہ مرحلہ پہلے یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے اس بنیاد سے اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت مربوط ہونی چاہیے اگر عمارت اپنی بنیاد سے پورے طور پر مربوط نہ ہو اور عمارت بنیاد پر پوری طرح استوار نہ ہو تو عمارت ہمیشہ کمزور رہتی ہے. اور پھر جب عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے تو اس کی آرائش اور اس کی زینت بھی اس طرح کی جاتی ہے جو اس کے بنیادی نقشے سے ہم آہنگ ہو. تو اخلاقیات تو تیسرے مرحلے میں ہیں, بنیاد, عمارت اور اخلاقیات. اب میں مختصراً عرض کروں کہ اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے, کہا جائے کہ ایک لفظ میں جواب دیں کہ اسلام میں حکمرانی کا بنیادی اصول کیا ہے, ایک لفظ میں, تو کیا جواب ہوگا؟ یاد ہے نا میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال و جواب آپ حضرات کے حوالے کرتا رہا. یاد ہوگا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے تو جواب ہے توحید. اگر پوچھا جائے قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے, ایک لفظ میں, اگر بہت سے الفاظ میں, تو ظاہر ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا, تبرا وغیرہ وغیرہ, معاملات میں, احکام میں, حدود, دیات, شہادات, زندگی کا ہر شعبہ سب عمل سے تعلق رکھتا ہے. یہ سب تفصیلات ایک لفظ میں, اور وہ لفظ بھی قرآنی ہو, اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں, تو جواب ہوگا تقویٰ, ہے نا. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے ایک لفظ میں, جواب ہوگا توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں, تقویٰ. قرآن مجید کا نظریہ و نظام حکومت کیا ہے ایک لفظ میں, ولایت. قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام حکومت کا سب سے بنیادی اصول کیا ہے ایک لفظ میں, جواب ہوگا عدل. قرآن مجید کا نظام حکومت عدل پر قائم ہے. عدل نہیں ہوگا تو کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی, چاہے کسی بھی اعتبار سے قائم کر لی جائے مگر باقی نہیں رہ سکتی. اور دلوں تک اس کی جڑیں نہیں پہنچ سکتی. عدل پر جس حکومت کا قیام ہوگا وہی حکومت پائیدار ہوگی, استوار ہوگی. دیکھیے آج جمہوری دور میں بھی جو حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں, آتی ہیں اور جاتی ہیں, کن بنیادوں پہ آتی جاتی ہیں؟ جب کھل کے یہ بات عوام کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ حکومت ظالمانہ کام کر رہی ہے, پھر وہ حکومت چلی جاتی ہے. اگر عوام یہ باور کریں کہ یہ حکومت عادلانہ کام کر رہی ہے تو وہ حکومت قائم رہتی ہے. اب اسے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر واضح لفظوں میں کہا گیا ہے. مثلا کئی آیتیں جن میں سے ایک آیت ہے سورہ مبارکہ حدید کی. سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یہ قسط کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا, اپنے رسولوں کو بھیجا صاف نشانیوں کے ساتھ, سندوں کے ساتھ, کریڈینشلز کے ساتھ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں, اب دیکھیے ان تمام قرآنی الفاظ سے پھر بعد میں اپنے مرحلے استدلال میں اخلاقیات مرتب ہوتے ہیں. وہ اخلاقیات کیا ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، فرماتے ہیں کہ من نصب نفسه للناس اماما فليبدا بتعليم نفسه، جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے لیڈر کے طور پر پیش کرے، لوگ آتے ہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے، اگر کسی شخص میں ملک و ملت کی خدمت کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور یہ کون معین کرے گا صلاحیت پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں وہ خود انسان اپنے اندر تجزیہ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں یا سائنٹسٹ بن سکتا ہوں یا انجینئر بن سکتا ہوں یا عالم دین بن سکتا ہوں یا بزنس مین بن سکتا ہوں، میں کیا بن سکتا ہوں، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. اسی طرح انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں ملک اور ملت کی خدمت کر سکتا ہوں. اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ واجب کفائی ہے، اسے کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، عبادت ہے یہ. لوگ عام طور پر نگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، ارے صاحب سیاست بڑی بری چیز ہے. ہرگز نہیں، سیاست بری چیز کیسے، سیاست تو زندگی کی ضرورت ہے، سیاست تو زندگی کی ضرورت ہے. سیاست کا غلط استعمال بری چیز ہے، سیاست بری چیز نہیں ہے. اسی طرح جیسے دین کا غلط استعمال بری چیز ہے، دین بری چیز نہیں ہے. سیاست بہت اچھی چیز ہے، انسانوں کی تربیت اگر کرے، سیاست میں آنے کی اگر صلاحیت انسان محسوس کرتا ہے اسے آنا چاہیے، واجب کفائی ہے. اللہ اسے ثواب عطا کرے گا، ملک کی خدمت کرے گا، انسانوں کی خدمت کرے گا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ من نصب نفسه للناس اماما، جو اپنی ذات کو لوگوں کے لیے امام یا لیڈر کے طور پر پیش کرے، فلیبدا بتعلیم نفسه، تو اسے ابتدا کرنی چاہیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے سے. یہ اخلاقیات کا حصہ ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹس میں آنے والوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور ان میں اخلاقی طور پہ یہ شعور ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھوں کا حق ہے حکمرانی کرنا، جاہلوں کا حق نہیں ہے حکمرانی کرنا. یہ ہمارے قومی شعور کا حصہ ہونا چاہیے، مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ قومی شعور کے حصے میں یہ کہیں دور دور تک نہیں ہے. ہر جاہل جتنا بگڑا ہوا جاہل ہوگا حکومت کو اپنا حق سمجھتا ہے، تو نتیجتاً معاشرہ کہاں جائے گا، کہاں جائے گا معاشرہ. یہ نقطہ اس آیت سے بھی مربوط ہے، اللہ نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کے روشن کریڈینشلز کے ساتھ تاکہ وہ بتا سکیں کہ میں اہلیت رکھتا ہوں، بھیجا گیا ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے وحی نے آ کر ایجوکیٹ کیا ہے. وحی کا نازل ہونا یعنی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری تربیت کی ہے، اس لیے میں تم پر فضیلت رکھتا ہوں، ورنہ میرے تمہارے درمیان کوئی رشتہ فضیلت کا نہیں ہے، میں تمہارا جیسا بشر ہوں. وہاں بھی ہے یہ، جہاں سردار انبیاء کی زبان سے بات کہی گئی سورہ مبارک کہف میں، اور اس کے علاوہ بھی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ یہ میں حقیقتاً تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، یعنی اللہ علم عطا کرتا ہے. یہ دونوں اخلاقیات ہیں، اپنے کو عوام کے برابر سمجھنا اور پھر اگر علم ہے تو اس علم کی سند عطا کرنا، اس علم کے بارے میں بتانا کہ یہ علم کہاں سے آیا ہے اور کون سا علم ہے، اس علم میں کتنی گہرائی ہے، کتنی آتھینٹیسٹی ہے، کتنی قطعیت ہے، کتنی حتمیت ہے، تم سے اگر ہم اپنی بات ماننے کو کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ حکمرانی کی بنیادی اخلاقیات میں سے، کہ جو اپنے کو حکومت کے لیے یا نظام حکومت کا جز بننے کے لیے بھی پیش کرے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ زمین جائیداد ہے وہ ڈیرے ہیں اس لیے حکومت کا حق رکھتے ہیں، نہیں بالکل نہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں پیسہ بہت ہے اس لیے حکومت کا حق رکھتے ہیں، ہرگز نہیں، حکومت کا حق اہل علم کا حق ہے، اہل علم کے کو وہ شرف اسلام نے اور قرآن نے عطا کیا ہے، اور دیکھیے تو رعایت، پیغمبر نبی کب سے ہیں، ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یا کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح و جسد کے درمیان تھے، اس کے باوجود جب اس دنیا میں نبوت کے لیے بھیجا گیا، رسالت کے لیے مبعوث کیا گیا، تو پہلا لفظ کہا گیا اقرا، خود نبی کو کہا گیا اقرا، یہ لفظ اخلاقیات پر مشتمل ہے، اللہ کہہ رہا ہے پہلے تم پڑھو پھر دوسروں کو پڑھاؤ، سادہ سادہ، اقرا کے کتنے معنی ہیں وہ اپنی جگہ، تم پڑھو، من نصب نفسه للمسلم للناس اماما، جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے لیڈر کے طور پر پیش کرے اسے فلیبدأ بتعلیم نفسه، وہ پہلے اپنی ذات کو کی تعلیم کرے، اپنی تربیت کرے، خود کو ایجوکیٹ کرے، یہ بنیادی ہے، یہ اخلاقیات ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والحکمہ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب، کتاب والمیزان، ہم نے کتاب نازل کی اور میزان، کتاب نازل کی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی نظام حکومت من کی موج پر نہیں چل سکتا، دستور پر چلنا چاہیے، کتاب 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 یعنی دستور، ایک معین دستور الحکومت ہونا چاہیے اور دستور سے کھیلنا نہیں چاہیے، دستور، یہ دستور کے ساتھ، دستور اپنی جگہ، صرف کتاب نہیں کہا، کہیں اللہ نے نبیوں کو جب بھیجا ہے تو ان کے ساتھ بھی کہا ان کی ذمہ داری ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہیں کتاب کے ساتھ حکمت ہے، اور یہاں اس آیت میں جو حکومت سے متعلق ہے الکتاب والمیزان کا، میزان یعنی ترازو، ترازو یعنی عادل، انصاف، اس لیے میں نے کہا کہ بنیادی جو اصول ہے وہ عادل ہے، ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ نظام حکومت کیا ہے قرآنی اور الہی اور اسلامی، جواب ہے ولایت، اس نظام کی اساس کیا ہے ایک لفظ میں، عادل، عادل، یہ جو اصول دین بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں نا، اصول دین پانچ ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، اس میں شخص کی تربیت سے لے کر معاشرے کی تربیت تک، مسجد سے لے کر پارلیمنٹ تک، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، یہ معنی ہے کہ دین مکمل ہے، توحید کے بعد دوسری اساس ہم کسے کہتے ہیں، عدل، عدل، البتہ عادل کے مراتب ہیں، حکومت کی اخلاقیات، حکمرانی کے آداب اور اخلاقیات، جب عدل ہوگا تو فطری طور پر، قہری طور پر، لازمی طور پر معاشرے کے ہر طبقے کو اس کا حق حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں گفتگو کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، زیادہ سخت ہے بھی نہیں، اس لیے کہ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال میں صرف ایک سرسری سا اسکیچ، ایک سرسری سا آؤٹ لائن عرض کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی گنجائش بھی ایک نشست میں نہیں ممکن. انسان اپنی تعلیم کرے اور ایک تعلیم یافتہ ہی کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، یہ اخلاقیات کا پہلا اصول سمجھیں، اور عدل کی بنیاد پر حکمرانی کے اخلاقیات کا آخری سب سے بڑا اصول کیا ہے، درمیان میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، معاشرے کے کمزور ترین حصے کا خیال رکھنا. یہاں پر عدل کا وہ برتر چہرہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام احسان ہے. احسان اور عدل میں ٹکراؤ نہیں ہے، احسان اور عدل میں تضاد نہیں ہے، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. عدل کے تقاضوں کو پامال کر کے یا نظر انداز کر کے احسان نہیں ہوتا. احسان نام ہے قرآن نے جسے احسان کہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. اللہ امر فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے، کیا؟ عادل اور احسان. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جس چیز کا حکم دے اسی میں آپس میں تضاد اور ٹکراؤ ہو، ایسا نہیں ہے. عادل کو نظر انداز کر کے احسان قائم نہیں ہوتا، بلکہ عادل کے ایک برتر درجے کا نام احسان ہے. اس احسان کا تقاضا یہ ہے، جہاں بہت سے اور تقاضے ہیں وہاں ایک لازمی تقاضا یہ ہے سب سے نمایاں، کہ معاشرے کے کمزور ترین افراد کا خاص لحاظ رکھا جائے. ہمارے یہاں آج کل جو حکمرانیاں ہو رہی ہیں اس میں بزنس کلاس کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، بس ہر جگہ فلائٹوں سے لے کر اور پارلیمنٹ تک، جو ثروت مند طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، جو بزنس کرتا ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے یا کیپیٹلسٹ ہے، اس کا خیال حکومتیں سب سے زیادہ کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقوں کا خیال دور دور تک حکمرانوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، اور جب حکمران غریبوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اہل دین کے لیے بھی قابل توجہ بات ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے وہ جتنے سورے جو مکے میں نازل ہوئے ہیں، مکے میں اسلامی نظام حکومت تو نہیں تھا، لیکن دین انٹروڈیوس کیا جا رہا تھا. اور حیرت انگیز نقطہ یہ ہے کہ انتہائی دقیق اور عمیق فلسفیانہ مسائل انہی آیتوں اور سوروں میں موجود ہیں جو مکے میں نازل ہیں، فلسفیانہ مسائل، حکیمانہ مسائل، اور اس کے ساتھ بنیادی انسانی مسائل. اس کو جوڑا ہے اصول دین سے قرآن مجید نے. میں ایک مثال صرف دے دوں، دین کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو دین یعنی پورا دین، اصول دین، فروع دین، ریلیجن. اور قرآن مجید نے لفظ دین کو استعمال کیا ہے آخرت کے معنی میں بھی، نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ روز جزا، روز آخرت. تو دین کے دو معنی ہیں، ایک دین کے معنی ہیں روز آخرت، اور ایک دین کے معنی ہیں کل دین. اب ذرا ایک وہ سورہ پڑھیے جو مکے میں نازل ہوا. دین کے واجبات بنیادی کیا ہیں؟ ملائے حرم صرف نماز کی تاکید کرتا ہے، جب نماز بھی واجب نہیں کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری واجب قرار دی تھی. سورہ ہے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ ہے جو یتیم کو نظر انداز کرتا ہے اور ناداروں کو، ناداروں کی فکر نہیں کرتا، ناداروں کے لیے کوئی تاکید نہیں کرتا. اس کے نظام میں وہ مسکین جسے دو وقت کی، ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ دین کا منکر، یہ دین کا منکر. کیا یہ آیتیں نماز کی آیت نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی؟ کیا نماز و روزہ اور حج جب واجب ہوا تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں؟ یہ اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں. اس لیے کوئی بھی اسلامی نظام آج پرائیویٹ طریقے سے یتیم خانے، انجمنیں قائم کرتی ہیں، انڈیویجولز قائم کرتے ہیں، مذہبی ادارے قائم کرتے ہیں. حکومت پاکستان نے کوئی یتیم خانہ قائم کیا ہے؟ حکومتی سطح پر کوئی یتیم خانہ ہے کہ جس کے باپ مر جائیں اور ماں یا دوسرے سرپرست موجود نہ ہوں، یا ہوں لیکن کمزور ہوں، وہ یتیم اپنے کو بے سرپرست نہ سمجھے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کرے گا. اسٹیٹ کے فرائض میں سے ہے بطور خاص مسلم اسٹیٹ. لوگ کہیں گے دیکھیے مولوی صاحب اپنی مذاق اڑایا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا. دیکھیے یہ اب حکومت سے کہہ رہے ہیں یتیم خانہ قائم کیجیے. آپ کا بنیادی فریضہ ہے کہ یتیم خانہ قائم کریں، اور اس شان سے قائم کرے کہ یتیم کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے، ورنہ حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. قرآن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. قرآن، اگر آپ یتیم کا خیال نہیں کرتے تو آپ روز جزا کے منکر ہیں، آپ وحی الہی کے جھٹلانے والے ہیں، دین کے منکر ہیں. یتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. کیا تم نے دیکھا کہ جو دین کا منکر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو یتیم کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ہے جو مسکین کی فکر نہیں کرتا. مسکین کون؟ جس کا براہ راست روزی روٹی کا وسیلہ نہ ہو. اور پروردگار جزائے خیر دے ہمارے سلمان صاحب کو، یہ مجھ سے پہلے مثالیں دے گئے. اگر اسلامی اصول، اسلامی نظریہ حکومت، اسلامی اصول حکومت اور اسلامی حکمرانی کے اخلاقیات کو مجسم کہیں دیکھنا ہو تو وہ محمد و علی کی ذوات مبارکہ ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ علی نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور اپنے کو اس سطح پر رکھا جہاں علی کی مملکت میں رہنے والا کمزور ترین آدمی زندگی بسر کر رہا تھا. آج کیا تمام اسلامی ملکوں کے ہم سربراہ، چاہے وہ سعودی ہو، سعودی عرب کے سربراہ ہوں اور چاہے وہ پاکستان کے سربراہ ہوں اور چاہے یونائٹڈ عرب امیریٹس کے سربراہ ہوں، قطر کے ہوں، دبئی کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، سیریا کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، کیا ان کی سطح زندگی وہی سطح زندگی ہے جو ان کی حکومت میں رہنے والے کمزور ترین لوگوں کی سطح زندگی ہوتی ہے؟ ہے تو یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں قرآن کو جھٹلاتے ہیں، مکذبین قرآن ہیں، مکذبین دین ہیں، وحی کو، دین کو، قرآن کو، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ مسلمان ہیں، نہ اچھے انسان ہیں، درندے ہیں، درندوں سے بدتر، اس لیے کہ درندے صرف اس وقت چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگی ہوتی ہے، یہ تو اپنی بھوک سے زیادہ کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، اور پھر اپنے کو شریف بھی سمجھتے ہیں، ہر طرح کی شرارت اور درندگی، اس کے بعد مسئلہ ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے، گلوبل ایشو ہے یہ، اپنے کو آنیسٹ، ڈسپلنڈ، ہمدرد، ہر طرح کا سمجھتے ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، اگر کسی ایک فرد کی طرف آپ کا ذہن جائے تو آپ کے ذہن کا فطور ہے، میرے بیان کا خلل نہیں ہے، کوئی بھی ہو کرسی حکومت پر، میں نے تو سعودی عرب سے بات شروع کی ہے، میں نے یو اے ای سے بات شروع کی ہے، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں بطور خاص، اور پھر یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ تو انسانی مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، میں نے یو این سے متعلق بھی ممبر سے یہ بات کہی ہے راولپنڈی میں، کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے لوگ اپنا شریفانہ چہرہ دکھاتے ہیں، یہ صرف دنیا کے بدترین کیپٹلسٹس کے بروکرز ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان کی حقیقت و حیثیت کچھ نہیں ہے، دنیا کے جو سرمایہ پرست ہیں بڑے بڑے خونخوار، یہ ان کے ایجنٹس ہیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، قومیتوں سے، قوموں سے، ملکوں سے اور آئندہ نسلوں سے ایک گندا کھیل کھیل رہے ہیں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ کے ملک پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بے امنی بے چینی کیوں ہے؟ نہ ان کے اصول قرآنی اصول ہیں، نہ فروع قرآنی فروع ہیں، نہ اخلاقیات قرآنی اخلاقیات، بس اس سے زیادہ میں گفتگو کرنے کی اب طاقت و سکت نہیں رکھتا ہوں اور اخلاقی جواز نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب غصہ آ جائے تو انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، اخلاقیات حکمرانی اساس عدل ہے، اور پہلی اخلاقیات یہ ہے کہ حکمران کو خود کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، حکمرانی کے لائق بننا چاہیے، اور سب سے بلند اخلاقیات یہ ہے کہ حکومت اسے کرنی چاہیے جو اپنی مملکت کے کمزور ترین طبقے کا خیال کرے، بطور خاص یتیم اور مسکین، یتیم اور مسکین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.